أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صلوات بھیج دیجئے محمد آپ لوگ درخواست ہے مرحوم جناب مسرضا بیگم مسرضا زیدی کے سوری یہ مرحوم نہیں ہے جناب مسرضا بیگم مسرضا زیدی کے تمام مرحومین بالخصوص مرحومہ حبیب زہرا ناصر عباس یوسف رضا بشیر حسین زیدی و بیگم قصیہ زیدی کے لیے اور اپنے تمام مرحومین اور شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ کا ثواب بخش دیجیے. بسم اللہ صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. ایک بار اور ذرا بہتر انداز میں صلوات بھیج دیجیے. جیسا کہ آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہے کہ کل دو مجلسیں ہیں, کوشش یہ ہوگی کہ میں 7:45 بیٹھ جاؤں, اور اگر میں 7:45 نہ بھی بیٹھا تو میں جب بھی بیٹھا 9:45 مجلس ختم ہو جائے گی, کیونکہ یہ کمٹمنٹ ہے. دوسری مجلس بھی ہے یہاں پہ, اس میں مومن کو شامل ہونا ہے. میری تو خواہش یہ تھی کہ وہ ایک ہی مجلس ہوتی, جو بھی پڑھتا میں اسے سنتا سماعت کرتا, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ کہ بس سب نے طے کیا کہ ایک کی جگہ دو مجلس ہو جائے, تو خیر تو کوئی نہیں, وہ بھی ایک جگہ انسان دو گھنٹے ذکر حسین سنے گا, لہٰذا میں ان کا بھی ممنون ہوں, متشکر ہوں نظرات کا کہ جنہوں نے بھارت یہ کہا کہ نہیں آپ بھی پڑھیے وہ بھی پڑھیں گے. تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ باہمی رضا مندی سے سارے مسائل طے ہونے چاہیے, اس میں کوئی حرج بھی نہیں. لیکن یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ 7:45 میں بیٹھ گیا, جب بھی 9:45 مجلس ختم کر دوں گا, 8:00 بیٹھا جب بھی 9:45 اتر جاؤں گا, 8:15 بیٹھا جیسے آج بیٹھا تو جب بھی 9:45 ختم کر دوں گا, کیونکہ یہ ان سے کمٹمنٹ ہے. دوسری مجلس والوں سے کہ 9:00 ان کے حوالے کر دیا جائے گا, لہذا آپ حضرات کوشش کیجیے گا کہ نماز کے فوراً بعد یا پڑھ لیں نماز یا فوراً بعد حاضر ہو جائے تو مجلس اپنے وقت پہ شروع ہو جائے گی. صلوات دیجیے محمد علی محمد. اور رسول کہہ دیجیے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہیں رکھنے والے, جن کے بعد علم نہیں, کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. انما یتذکر اولو الالباب, اور نصیحت تو صرف صاحبان شعور کے لیے, صاحبان عقل کے لیے, جو صاحبان فہم ہیں وہی نصیحتیں حاصل کرتے ہیں. جن کے پاس فہم نہ ہو, جن کے پاس شعور نہ ہو, تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. اور یاد رکھیں کہ فہم و شعور ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے ان صلاحیتوں میں سے ہے کہ یہ ملکہ جتنا انسان حاصل کرتا چلا جائے بڑھتا چلا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ پیدا جس منزل پر ہوا اس کا فہم و ادراک و شعور اسی منزل پر رہے. ہاں جو ذہنی مریض ہوتا ہے اس کی بات نہیں, لیکن جو نارمل انسان ہوتا ہے تو یہ وہ قدرت ہے بالقوا جو حاصل ہوتی ہے انسان کو, بالفعل اس میں جتنی ہے بالقوا وہ عقل مند ترین انسان بھی بن سکتا ہے. یعنی جتنی اپنی صلاحیت کو بڑھاتا چلا جائے گا, فہم بڑھتا جائے گا, ادراک بڑھتا جائے گا, شعور بڑھتا چلا جائے گا, اور اگر نہیں کسی سوئی کو ایک جگہ اٹکا دے گا, گاڑی کو ایک جگہ روک دے گا, تو پھر اس سے آگے نہیں بڑھے گی, بلکہ معاملہ کیا ہوتا ہے الٹا, پھر انسان تنزلی کی طرف جاتا ہے, یعنی جہالت کی طرف جاتا ہے, پھر عقل کی طرف نہیں جاتا. سفر طے کرتے کرتے اگر ایک جگہ رکے گا تو پھر اس کا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ واپس, یعنی واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. واپسی کے سفر کی علامت یہ ہے کہ انسانوں میں یا قوم میں یا گروہوں میں جہالت نظر آنے لگتی ہے. علم کی جگہ جہالت, ترقی کی جگہ تنزلی, اور وہ ان کے ہر چیز میں وہ جہالتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہی تاریخ ہے, اس کو کوئی مانے یا نہ مانے, اس کا اقرار کرے یا نہ کرے, لیکن یہی تاریخ انسانی ہے. آپ قوموں کے عروج و زوال کی داستان دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب تک وہ علم حاصل کرتے رہے, بڑھتے رہے, وہ ترقی کرتے رہے, جیسے ہی انہوں نے علم دشمنی اختیار کی, ایک علم دشمنی ہوتی ہے نا, وہ علم دشمنی یہ ہوتی ہے کہ نہیں جو میں نے سمجھ لیا وہ کافی ہے, اس سے آگے کی مجھے ضرورت نہیں, جو کچھ ہو چکا بس وہ ہو چکا, اس سے آگے نہ سمجھنا ہے نہ جاننا ہے, بس میری گاڑی یہاں پہ رک گئی, میں اس لیے بنا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں، اس کے آگے مجھے اب کچھ بھی نہیں کرنا. تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بس اب یہ عقل پل اپنے آپ کو سمجھنے لگا انسان، لہذا اس کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا، تنزلی کا سفر شروع ہو گیا، جہالت کا سفر شروع ہو گیا، اس کے اثرات پوری قوم اور معاشرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بس یہ خاصہ ہے مکتب اہل بیت کا، مکتب تشیع کا یہ خاصہ ہے کیا؟ ہر جگہ جمود ہو سکتا ہے، ہر جگہ ترقی رک سکتی ہے، ہر جگہ علم کا سفر رک سکتا ہے، لیکن ہم وابستہ ایسے در کے ساتھ ہیں کہ جب تک اہل ذکر میں سے ایک بھی موجود ہے نا قرآن کی آیت، لیکن نا قرآن کی آیت جو کہہ رہی ہے فصل والا ذکر ان کن تم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو تو اہل ذکر کی کوئی قید تو نہیں لگائی کہ کس زمانے میں اہل ذکر ہے، کس زمانے میں اہل ذکر نہیں ہے، یعنی ہر زمانے میں اہل ذکر موجود ہے. تو بھئی اہل ذکر ہیں کون؟ وہ میرے برادر عزیز کا پھر آج تھوڑا سا جواب جو تفصیلی سوال بھیجا ہے میرے طالب علم نے، خدا اس کو سلامت رکھے، بہت ہی عمدہ سوال اس نے کیا تھا کل مجھ سے. تو اب اسی کی بات کہ دیکھیے اہل ذکر اگر ہم انسانوں میں ڈھونڈیں گے یہاں تو یقیناً ہم تضادات کا بھی شکار ہو جائیں گے، اختلافات کا بھی شکار ہو جائیں گے، انتشار کا بھی شکار ہو جائیں گے، کیونکہ ہر ایک نے ذکر کی اپنی اپنی تفسیر کی ہے، اپنی اپنی تشریح کی ہے، اور قرآن نے خود بتا دیا کہ اہل ذکر کون ہے. اہل ذکر وہی ہوگا کہ جہاں ذکر ہوگا، اہل ذکر کون ہوگا جہاں ذکر ہوگا، اور ذکر کیا چیز ہے؟ اگر قرآن نے ذکر بتا دیا تو اہل ذکر خود ہی سمجھ میں آ جائیں گے، اور اگر قرآن نے ذکر نہیں بتایا تو اہل ذکر بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو ذکر کسے کہا گیا؟ کتاب کو. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ذکر سے مراد ہی قرآن مجید ہے. تو بس ذکر یہ ہے قرآن. تو جہاں اب فسألوا اہل الذکر، اب جہاں یہ آیت آئے کہ اہل ذکر سے پوچھو تو اہل ذکر ہے قرآن. اہل ذکر کون ہوا؟ اہل قرآن. اب جہاں کتاب نظر آ جائے وہیں سوال کر لینا، جہاں کتاب اتری ہو، جہاں کتاب نازل ہوئی ہو. لہذا مکتب تشیع کا یہ خاصہ ہے کہ کتنی بھی مشکلات ہوں، کتنی ہی یلغار ہو افکار کی، نظریات کی، عقائد کی، یعنی کہیں سے بھی جڑوں پر حملہ کیا جائے، کیونکہ امامت سے وابستہ ہے، اصل رہبر و رہنما موجود ہے، چاہے پردے غیبت میں سے ہی اہل ذکر موجود ہے، کتاب کا محافظ موجود ہے. تو یہ خاصہ مکتب کا ہے کہ کبھی بھی ان کی علمی ترقی کا سفر نہیں رکا، اگرچہ کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سفر رک جائے، اور مرجعیت اسی سفر کا وسیلہ ہے. اگر نہیں سمجھ میں آتا تو آج سمجھ لیجئے، شروع کی تمہیدی مجلس میں مرجعیت اس سفر کا وسیلہ ہے. اگر مرجعیت کو بیچ میں سے ہٹا دیا گیا، اور اسی لیے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب تک مرجعیت کا واسطہ موجود ہے علمی سفر کو روکا نہیں جا سکتا، پہلے مرجعیت پر ضرب لگائی جائے، جب ان کا علمی سفر رکے گا. اس بات کو اپنی گرہ میں بند مجھے بڑی خوشی ہوئی اس نعرے کی، مرجعیت کے مسئلے پر نعرے لگے تو اس کا مطلب یہ کہ جو میں نے کہا وہ بالکل سچ ہے کہ یہ کبھی بھی سفر نہیں رک سکتا. یہ دشمنان دین کی مایوسی کا اعلان ہوتا ہے اصل میں. وہ چاہتے یہ ہیں کہ مرجعیت سے رابطہ کاٹ دیا جائے، مرجعیت کو بیچ سے ہٹا دیا جائے. جب مرجعیت ہٹ جائے گی علمی سفر رک جائے گا، جہالت ہر جگہ رقصاں نظر آئے گی، اور یہ سب جگہ جہالت آ سکتی ہے سوائے مکتب تشیع کے. کیوں؟ میں نے بتا دیا کہ امامت سے رابطہ تشیع کا جڑا ہوا ہے. کس کے ذریعے سے؟ نیابت امام کے ذریعے سے، نائب امام کے ذریعے سے. لہذا ہر دور میں آپ دیکھیں سب پریشان ہوئے، گلی گلی میں فتوے کی دکانیں کیوں کھلی؟ گلی گلی میں فتوے کی دکانیں اس لیے کھل گئیں کہ وہاں کوئی ایک مرکز نہیں، ہر مسجد کا مولوی مفتی بن کے بیٹھ گیا، جس نے جو چاہا فتوا دے دیا. یہ تشیع کا افتخار ہے کہ کتنے ہی پڑھ لے لیکن فتوا دینے کی جرات ہر عالم میں نہیں ہوتی. قیمت رکھتا ہے، کتنا ارزش رکھتا ہے. فتوا دیتے وقت وہیں دیکھ لیں گے، وہیں پوچھیں گے جہاں علم کا مرکز ہوگا. جہاں لوگ باب مدینۃ العلم سے وابستہ رہے ہوں گے وہیں سے فتویٰ، یعنی ایک مرکزیت ہے کہ وہاں سے جب فتویٰ آئے گا اس کے مقابلے میں ہزاروں فتوے آ جائیں کوئی اہمیت نہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا نا، خود نجف کی سرزمین پر بھی دیکھا نا، اس لیے دشمنان دین یہ چاہتے ہیں، دشمنان اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ یہ علمی سفر جو طے ہو رہا ہے تشیع کا، اس کو روک دیا جائے، کیونکہ جب تک یہ اس راستے پر چل رہے ہیں انہیں شکست نہیں دی جا سکتی۔ اب یہ علمی سفر شروع کیسے ہوا، یہ میری تھی تمہیدی گفتگو، تاکہ میرا مجمع سننے والا مجلسی مجمع سب اکٹھا ہو جائے تو کل سے میں بات کو آگے بڑھاؤں، یعنی جہاں کل میں نے چھوڑا تھا اس بات کو میں وہاں سے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھاؤں۔ یہ تھی تمہیدی گفتگو کہ علمی سفر شروع کیسے ہوا۔ بھائی علمی سفر تو جاری ہے جب سے آدم آئے، نہیں، مکتب کا، تشیع کا، مذہب اہل بیت کا، اسلام حقیقی کا، مذہب اہل بیت یعنی اسلام حقیقی، اسلام محمدی، یہ اسلام محمدی کا سفر شروع کیسے ہوا، یہ جدید سفر کیسے شروع ہوا، ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ یعنی قیام علمی، ایک وہ کربلا، ایک یہ کربلا، جب لوگوں نے علمی خیبر کھڑے کرنا شروع کیے تو ایک علی ہونا چاہیے جو ان علمی خیبروں کو بھی فتح کرے، ایک علی ہونا چاہیے، کیونکہ ہر زبانے میں خیبر کی شکل نہیں ہوگی، تو ایک نہ ایک علی بھی ہونا چاہیے کہ جو اس خیبر کو فتح کرے۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ تو قلم نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ 34 سال چوتھا امام نہ مدرسہ بناتا ہے نہ مکتب، بلکہ ایک طریقہ اختیار کیا، کیوں، اگر مدرسے کی بنیاد ڈال دے، مکتب کی بنیاد ڈال دے تو نہیں بنانے دیا جائے گا، نہ پڑھانے دیا جائے گا، ایجنسیاں ساتھ ہیں، پیچھے لگی ہوئی ہیں، لہذا دعاؤں کی صورت میں یا گھر میں بیٹھ کے جو خاص صحابی ہیں جیسے عبان بن تغلب، چوتھے امام کے بھی صحابی، پانچویں امام کے بھی صحابی، اور ایک اور بات جو کل رہ گئی، اکثر آپ مصائب میں سن جاتے ہیں، میں آج چوتھے امام کے فضائل میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کو۔ آپ نے سینکڑوں بار سنا ہے دمشق کی جامع مسجد کا خطبہ، جامع مسجد، کل میں نے عرض کیا تھا نا فرزدق کا معاملہ بھی امام کے ساتھ، کہ ایک وہ تھا جس کو امام نے ہدیہ دیا، اور کس طرح سے دیا، کہ جس نے کوئی توقع نہیں رکھی تھی بلکہ اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے امامت کا دفاع کیا، امام نے اس کو ہدیہ بھیجا، اور ایک اور کہ جس نے ہدیہ لیا دمشق کی جامع مسجد میں ممبر پہ کھڑا ہوا، پیسے دیے یزید نے کہ میری تعریفیں کرنا، میرے خاندان کی تعریفیں کرنا، اور اس سے بھی پہلے نقص کرنا یعنی تنقیص کرنا خاندان رسالت کی، علی اور اولاد علی کی، میری تعریف کرنے سے پہلے، یہ وطیرہ تھا، یہ امیر شام کے وقت سے تھا کہ پہلے ممبر پر آ کر تبرہ کرو علی اور اولاد علی پر، اس کے بعد کوئی اور بات کرو، یہ عادت ہو گئی تھی، ان کے واجبات میں شامل ہو گیا تھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ بھائی اب وہ تو 90 سال تک کا سلسلہ تھا، اب آگے کب تک دنیا چلنے والی ہے اس میں کیا سلسلہ، اب یہ تو ہم ذمہ دار نہیں، اب یہ تو قدرت کا انتقام ہے کہ جو چیز تم نے شروع کی وہ بعد میں تمہارے ہی گلے میں توق کی طرح پڑ گئی۔ شروع آپ یہ یاد رکھیے گا کہ تشیعوں میں شروع کچھ بھی نہیں ہوا، نہ تبرہ ہم نے شروع کیا، نہ جلوس ہم نے شروع کیا، نہ ماتم ہم نے شروع کیا، یہ پورے یقین کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، اور میں کسی مجلس میں پورے ثبوت آپ کو پیش کر دوں گا، سب کچھ وہیں سے شروع ہوا، تبرہ انہوں نے شروع کیا، جلوس انہوں نے اٹھایا، ماتم انہوں نے کیا، مجلس انہوں نے کی، کس کس کی بس اشارہ کافی ہے، جہاں کرتا خون میں ڈوبا ہوا گیا تھا، کٹی ہوئی انگلیاں گئی تھیں، ممبر پہ رکھی گئی تھیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے، روتے تھے، پیٹتے تھے، چلے جاتے تھے، اسی علم کو، اسی کرتے کو علم بنا کر پورے دمشق کے بازاروں میں پھیرایا گیا تھا، پیچھے پیچھے لوگ روتے روتے چلتے تھے، تو بھائی سب کچھ تم نے کیا، سب کچھ تم نے، بات یہ ہے کہ تم نے جو کچھ کیا تھا وہ بغض علی میں کیا تھا، علی کی دشمنی میں کیا تھا، اس لیے سب کچھ مٹ گیا، ہم نے جو کیا حب علی میں کیا۔ دشمنی جس کی بنیاد ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، علی کی محبت جس کی بنیاد ہو وہ باقی رہتا ہے، اس میں ہمارا کوئی کارنامہ نہیں بھائی، یہ تو اس محبت کا کمال ہے کہ جو علی اور اولاد علی سے ہمیں اللہ نے نعمت کے طور پر ہمیں دی ہے. انسان کہ اپنی بات کرنے سے کرنے کے بجائے حق کی مخالفت کو عبادت سمجھنے لگتا ہے, بجائے اس کے کہ اپنی بات کرو بھائی جو تمہارے فضائل ہیں وہ پیش کرو, تمہاری باتیں پیش کرو, نہیں جانتے ہیں کہ جب تک حق کو کنڈیم نہ کیا جائے ہم آگے کیسے بڑھیں گے. لہذا آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر ہوں مرجعیت کے مقابلے میں آنے کی کوشش کریں, مرجعیت کو کنڈم کرنے کی کوشش کریں, عقائد کو تباہ کرنے کی کوشش کریں, دین کو بگاڑنے کی کوشش کریں, ضروری سمجھتے کہ پہلے ان کرداروں کی کردار کشی کی جائے کہ جن سے خطرہ ہے اپنا, جن سے خطرہ ہے. بس یہ اتنا اشارہ کافی ہے, اسے زیادہ نہیں, مجھے بات آگے بڑھانی ہے. تو پہلے کردار کشی کی جائے, پہلے ان کو غلط کیا جائے, پورا زور اسی پہ لگا دیا جائے. حالانکہ بڑی عجیب سی بات ہے بھائی, آپ اپنا مسئلہ پیش کیجیے, بات ختم. لوگوں کو اگر دلیلیں ہیں اچھی دلیلیں لوگ مان لیں گے, دلیلیں نہیں ہیں نہیں مانیں گے, لیکن مغالطے میں لوگوں کو ڈالنا یہ ہر جگہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا یہ ہمارے خلاف جو فضا بنائی گئی پورے ملک میں اور بھی سطحوں میں جو فضا بنائی گئی اس میں کیا تھا, اس میں اپنے فضائل نہیں, اس میں ہماری خرابیاں ہماری برائیاں سب ہمیں پیش کیا گیا. لہذا جہاں حق نہیں ہوتا باطل ہوتا ہے تو وہاں حق کو برا کہہ کر اپنی بات کو میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور جہاں حق ہوتا ہے وہاں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ حق کے پاس اتنی دلیلیں ہوتی ہیں کہ ادھر جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا, حق کی اپنی اتنی دلیلیں ہیں. لہذا امام اسیر بھی ہیں, زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی ہیں, اور جمعے کا مجمع ہے, اجتماع ہے جمعے کا, لیکن افسوس کہ امام جمعہ یزید کا امام جمعہ بدبخت ہے کیونکہ اس نے امام جمعہ بنایا, وہ تنخواہ دیتا ہے وہ پیسے دیتا ہے, اس سے کہا کہ چلو پیسے لو تعریف کرو, پیسے لیے اس نے اور تعریف کرنی شروع کر دی, پہلے برائی کی پھر ان کی تعریف. ایک وقت آیا جب وہ حدود سے تجاوز کر گیا کہ اللہ نے کسے عزت دی کسے ذلت دی, یہاں تک پہنچا تو اب امام سے نہ رہا گیا. امام کہتے ہیں ایوہ الخاطب ویلک, وائے ہو تجھ پر, ویلک ایوہ الخاطب, اے خطابت کرنے والے حیف ہو تجھ پر, وائے ہو تجھ پر, اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق, لوگوں کی مرضیاں خرید رہا ہے اللہ کی دشمنی مول لے کر, اللہ کی ناراضگی مول لے کر, بس اس لیے کہ لوگ بڑے خوش ہوں گے, لوگ بڑے نعرے لگائیں گے, لوگ بڑی واہ واہ کریں گے, اس لیے اللہ کی دشمنی مول لے رہا ہے, یعنی اللہ کے دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے, اللہ کے دین کے خلاف جا رہا ہے, رسول کی دشمنی مول لے رہا ہے. کہ تجھے شرم نہیں آتی, وائے ہو تجھ پر کہ تو اللہ کی دشمنی کے بدلے لوگوں کی مرضیاں لے رہا ہے, یہ سودا کر رہا ہے تو. اور خلیفہ نہیں کہا, کوئی لقب نہیں دیکھا, اے یزید مجھے بھی موقع دے, میں بھی اس منبر پہ آگے کچھ ایسی باتیں کروں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. پیش نظر کیا ہے؟ پیش نظر ہے اللہ کی مرضی, اللہ کی خوشنودی, اللہ اور اس کے رسول کی رضا. منع کر دیا, نہیں اجازت نہیں ہے. لوگوں نے کہا بولنے کا موقع دے دے. ارے ہم نے بڑا سنا ہے ہاشمیوں کی خطابت کے بارے میں, ذرا ہم بھی تو سنیں. کہا کہ نہیں نہیں تمہیں نہیں معلوم, یہ گڑبڑ ہو جائے گی ساری, معاملہ جو ہے گڑبڑ ہو جائے گا, نہیں تمہیں نہیں معلوم, یہ جو بات کرے گا تو سارا میرے کیے دھرے میں پانی پھر جائے گا. کیوں؟ ارے مجمع تمہارا ہے, مجمع تمہارا ہے, تمہارے پاس بھی زبان ہے, پھر ڈر کیسا, پھر خوف کیسا, پھر پابندی کیسی, پھر پروپیگنڈا کیسا, کس کو پڑھنے دو اس کو نہیں پڑھنے دو, یہ یوں ہے یہ یوں ہے یہ یوں ہے یہ یوں ہے, ہوتا ہے نا, کیوں سرکار نہیں ہوتا ایسا, پہلے سے پیش بندی, ابھی سنا نہیں ہے مجلس, نہیں نہیں یہ فلاں گروپ یہ فلاں ٹولہ, کیوں ڈرتے ہیں کہ اگر لوگوں نے سن لیا تو اپنے آقاؤں کو
دیں گے جنہوں نے کروڑوں خرچ کر کے ہماری تو اپنے آقاؤں کو کیا جواب دیں گے جنہوں نے کروڑوں خرچ کر کے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان میں انتشار ڈال لو جی لاکھوں ملتا ہے اسی بات کا ہے کہ شیعوں کو جوڑنا نہیں توڑنا تمہاری ڈیوٹی ہے کبھی تم دشمنان تشیع کے خلاف ان کی زبان چلتے ہوئے نہیں دیکھو گے اتنا قیامتیں ٹوٹ پڑی دین پر کبھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کبھی یہ نہیں بولے کسی کے لیے لیکن جب ان کی زبان چلے گی تشیع کے خلاف ان میں انتشار ڈالو ان میں فرقے بناؤ ان کو توڑو کیوں ان کی ڈیوٹی ہے یہ بھائی یہ کیا کریں ان کو اسی بات کا مال ملتا ہے یہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں کہ جو کرنا ہے تشیع کے اندر کرنا ہے باہر نہیں باہر کے دشمن سے تو ان کا بڑے اچھے تعلقات ہیں اس سے بڑی اچھی دوستی ہے صلوات بھیجیے محمد آل محمد کا لہذا اب سنیے آپ تعریف وہ جو دشمن اپنے منہ سے کرے لوگوں نے اصرار کیا ارے تجھے کہے کا خوف ہے قیدی ہے مجمع اپنا ہے اپنے لوگ ہیں تو اب دیکھیے تاریخ میں یہ جملے سید علی اکبر قرشی کی کتاب خاندان وحی اس میں بہت سارے حوالوں سے وہ لکھتے ہیں وہ سارے حوالے دینے کی مجھے ضرورت نہیں آپ کے سامنے کیونکہ میں نے کتاب کا نام لے لیا وہ یہاں بھی موجود ہے کہتا ہے یزید کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کون لوگ ہیں یہ دشمن کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کس خاندان کے لوگ ہیں ارے ان کی مائیں علم انہیں دودھ میں پلا دیتی ہیں جتنا وہ جانتا ہے اتنی ہی تعریف کرے گا نا اسے کیا معلوم کہ لے کر علم آتے ہیں اسے جتنا معلوم تھا آخری حد تک پہنچ گیا کہ یہ اس خاندان کے لوگ ہیں کہ مائیں دودھ میں انہیں علم پلا دیتی ہیں اگر بولنے کا موقع دے دیا تو غضب ہو جائے گا تعریف کہے تو دشمن کرے تو اتنی ایسا نہیں تھا کہ جانتا نہیں تھا کیونکہ اگر جانتا نہیں ہوتا تو صحف کے کچھ نمبر مل جاتے اس کو بھولنے کے کچھ نمبر اسے مل جاتے نہیں یہ جملے تاریخ میں رقم ہوں گے کہ پہچانتا تھا کہ یہ کون جانتا تھا کہ یہ کون جان بوجھ کر آمدن اس نے ہر پہل انجام دیا اور اس کے بعد پھر لوگوں نے احساس کیا کہ کچھ دیر کے لیے صحیح چند منٹ کے لیے صحیح بولنے کی اجازت تو دے آخر لوگوں کے اصرار پر مجبور ہوا اب فرزند رسول آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں فرزند مصطفیٰ ہوں میں رسول کے وصی علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں اور عجیب بات ہے اس نے پتہ نہیں کب قصیدہ لکھا ہے پرزدق نے کئی سالوں کے بعد اور یہ جملے امام کے یہ واقع کربلا یعنی اشارت کے جملے مولا کائنات کے کہ میں فرزند صفا و مروہ ہوں میں فرزند ہل و حرم ہوں میں فرزند مکہ ہوں میں فرزند سدرت المنتہا ہوں میں فرزند صاحب معراج ہوں میں فرزند بنت رسول خدا ہوں اور اللہ نے یہ اعزاز دیا ہمیں کہ اللہ کا رسول ہم میں اللہ کا اللہ کی تلوار اللہ کا شیر ہم میں سید الشہداء حمزہ ہم میں سے جعفر طیار ہم میں سے سید نساء عالمین ہم میں سے اس امت کے دو سبط حسن حسین ہم میں سے اور مہدی موعود ہم میں سے یہ ہمارا فخر ہے صلوات بھیجیے محمد علی حسین کا بیٹا ہوں جو رسول خدا کی بیٹی کا بیٹا تھا جسے پیاسا کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا ہے میں اس حسین کا بیٹا ہوں جو رسول کی شریعت کا دفاع کرنے کے لیے نکلا تھا میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جس پر جنات نے رات کی تاریکی میں اور پرندوں نے فضاؤں میں اس کا ماتم کیا اس کا نفع کیا یہ چوتھے امام کے جملے ہیں اور میں تو ہر جملے سے کچھ نہ کچھ مطلب اور کچھ نہ کچھ نتیجہ نکال کر جانا چاہتا ہوں تو عزیزو یہی وہ بات ہے کہ تاریخ الخلفاء میں سیوطی نے بھی لکھی جو مورخ لکھ رہا ہے روایت نہیں مورخ لکھتا ہے تاریخ دان لکھا کہ ہاں جبکہ سب سے مختصر واقعہ کربلا اسی نے لکھا ہے سیوطی نے سب سے مختصر چار چھ لائنوں میں پورا واقعہ کربلا لکھ گیا لیکن اس کے اثرات کے لیے ایک صفحہ دیا، کہتا کہ ہاں واقعہ کربلا کے بعد یہ ضرور ہوا کہ آسمان و زمین، آسمان سرخ ہو گیا اور 6 مہینے تک سرخ رہا، پھر ختم ہو گئی سرخی، لیکن شام کو یہ جو شفق کی سرخی ہے یہ واقعہ کربلا کے بعد پیدا ہوئی، اس سے پہلے نہیں. اس روز کہتا ہے، سیوطی لکھتا ہے کہ اس روز بیت المقدس کا جو پتھر اٹھایا جاتا تھا نیچے سے خون نکلتا تھا، اور کتنے ہی لوگوں نے جنات کو روتے سنا، جنات کا نوحہ سنا. تو یہ تو تاریخ کی باتیں ہیں، یہ میرا موضوع نہیں، لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بتا دیں گے آپ کو، جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ کیا. اب یہاں تک پہنچ کے واقعہ کربلا تک بات، لوگوں نے سر پٹک پٹک کے رونا شروع کر دیا. تو عزیزو ایک بات یاد رکھنا، واقعہ کربلا کی تاثیر ہی ایسی ہے، واقعہ کربلا ہے ہی ایسا کہ دشمنوں کا مجمع تھا، لیکن جب واقعہ کربلا بیان ہوا تو وہ روئے کہ نہیں روئے؟ یہ آنسو ان کے کسی کام کے ہیں؟ نہیں ہے نا. تو ایک کلیہ تو سامنے آ گیا، ایک کلیہ سامنے آ گیا نا. وہ کلیہ یہ آیا کہ اگر عمل میں حسین کا دشمن ہو، میں نے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کیا میں نے کوئی نئی بات پڑھی ہے؟ کوئی نئی بات تو نہیں پڑھی، آپ ہمیشہ سنتے چلے آئے ہیں. باہر جا کے یہ کہنے والا خیانت کرے گا کہ مولانا نے آج نئی بات پڑھ دی؟ میں نے کوئی نئی بات تو نہیں پڑھی نا، یہی سنتے آئے ہیں نا کہ ایک مقام پر پہنچا امام کا خطاب تو اسی مجمع نے دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر رونا شروع کر دیا. ان کے اس رونے نے انہیں کوئی فائدہ دیا؟ کیوں فائدہ نہیں دیا؟ کیونکہ عمل میں حسین کے دشمن ہیں، عمل میں سید سجاد کے دشمن ہیں. وقتی طور پر اثر کیا، واقعے نے روئے، کیا اس کے بعد امام کا ساتھ دیا؟ جی ساتھ دیا؟ نہیں دیا نا. وہاں قیام کیا، کھڑے ہوئے، امام کی آزادی کے لیے لڑے، اسیروں کی آزادی کے لیے لڑے، یزید کے خلاف کوئی بات کی؟ نہیں کی نا. تو بس یہ تو طے ہو گیا کہ اگر عمل میں حسین کا دشمن ہو، اور بھی پیچھے لے جاؤں آپ کو، کربلا بھی چلے جائیے، بتائیے جب ننے علی اصغر نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری تھی تو کیا ہوا تھا؟ میں کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا ہوں، اگر کوئی نئی روایت پڑھوں تو مجھے پکڑ کے اتار دیجیے گا آپ، کہ ہم نے تو پہلے سنی نہیں، آپ تو نئی روایت پڑھ رہے. پڑھی کوئی نئی روایت نہیں، وہی ہے نا. کیا ہوا؟ سب نے، یہ تو متفق علیہ بات ہے کہ دشمن کا لشکر بھی منہ پھیر پھیر کر، کیا ان کا رونا فائدہ دے گا؟ حالانکہ روئے تو حسین کی مصیبت پر ہی ہے نا، علی اصغر کی پیاس پر روئے ہیں نا، کیا رونا فائدہ دے گا؟ کیوں؟ ارے رو تو رہے ہیں لیکن عمل میں حسین کے دشمن ہیں. تو یہ طے ہو گیا کہ اگر عمل میں کوئی حسین کا دشمن ہوگا، عمل میں کوئی سید سجاد کا دشمن ہوگا. آگے نتیجہ آپ خود نکال لیجیے. سلوات بھیجیے، جزاک اللہ، سلوات بھیجیے محمد علی محمد. میں مصائب کا ٹکڑا نہیں پڑوں گا، یہی تک آپ کو لانا چاہتا تھا کہ دیکھا آپ نے، لیکن رونے نے کوئی فائدہ نہیں دیا. کیوں؟ جب تک گریا مختار کی صفات پیدا نہ کرے، جب تک گریا مختار کا جذبہ پیدا نہ کرے، جب تک گریا ان مجاہدین کا جذبہ پیدا نہ کرے کہ جو آپ خود کہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے. تو عزیزو بات یہ ہے، بس سمجھنے کی بات ہے. آنسو بہانا، اگر یہ گریا عشق میں اضافہ کر رہا ہے، عشق کو بڑھا رہا ہے، محبت کو بڑھا رہا ہے، جذبے کو بڑھا رہا ہے، تو یقیناً ایک ٹپکا ہوا آنسو بھی، جیسا میں نے کلرز کیا تھا کہ اس ایک آنسو کی تلاش ہے کہ وہ ایک آنسو بھی اس رومال میں چلا گیا، کافی ہو گیا آپ کے لیے، کافی ہو گیا. عشق بہاتے رہنا چاہیے، نہ معلوم کون سا عشق دل میں اس جذبے کو بیدار کر دے کہ اپنے حالات کو بھی سمجھے، ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت بھی پیدا ہو جائے. سلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. مقابلہ کیا، وہاں سے شروع ہوا سفر. ہر امام ہدایت کر کے جا رہا ہے، کہ دیکھو کبھی جہالت کا تعقب نہ کرنا، علم کے پیچھے رہنا. جب تک علمی سفر جاری رہے گا تمہارا، جب تک علم کے پیچھے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شرمندہ نہیں کر سکتی، ذلیل نہیں کر سکتی. اور جب تم نے علم کا دامن چھوڑا، اور یہ رابطہ کہاں سے علم کا، یہ کہاں سے ملے گا علم آپ کو؟ کوئی راستہ ہے اس کے سوا؟ ہمارے پاس کوئی راستہ ہے کہ وہ جو اپنی پوری زندگیاں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے، اگر ان کے پیش نظر آپ کو خوش کرنا ہوتا نا، اگر وہ یہ چاہتے کہ لوگوں کو خوش کرنا ہے، تو ایسے جعلی مجتہد بھی بنے، ایسے جعلی آیت اللہ بھی آئے، لیکن جس طرح جال بنے سے آئے تھے اسی طرح واپس بھی چلے گئے، رخصت بھی ہو گئے. ہمارے کراچی میں بھی بڑے بڑے ڈاکٹر پروفیسر آیت اللہ جعلی آئے، اور وہ تو اتنے روشن خیال آئے کہ ٹائی کوٹ میں ان کی تصویریں بھی آ گئیں، اور اشتہار لگتا تھا روشن خیال آیت اللہ، یعنی آیت اللہ بھی روشن خیال اور تاریخی خیال ہوا کرتا ہے. تو وہ یہ سمجھے، ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ بھائی شیعہ قوم کو بہکانا بڑا آسان ہے، مولا کے نام پہ جہاں چاہے لے جاؤ. انہوں نے کہا ہاں بھائی ایسا ضرور ہے کہ کبھی کبھی بھولے بن جاتے ہیں شیعہ، لیکن اتنے بھی بھولے نہیں ہیں کہ کوئی مرجے بن کر آ جائے اور ہم کہیں آمنا اور صدقنا، آپ کو بھی مان لیا ہم نے، آپ کو بھی مان لیا، آپ کو بھی مان لیا. ارے مرجے جب فتویٰ دیتا ہے تو اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ایک آدمی مانے گا یا ایک کروڑ مانیں گے. جب مرجع فتوا دیتا ہے تو اس کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ ایک نہیں مانے گا یا کوئی بھی نہیں مانے گا. ارے کوئی مانے یا نہ مانے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ تو یہ جانتا ہے کہ مجھے حکم دینا ہے، مجھے فتوا دینا ہے، مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. تو اصل مرجع اخبارات میں، اشتہارات میں نہیں ملتے، اصل مرجع میدان میں ملتے ہیں جب تشیع کو دفاع کی ضرورت پڑتی ہے. کہاں مر گئے وہ سارے جعلی آیت اللہ کہ جنہوں نے صرف شیعوں میں دراڑیں ڈالنے کے لیے فتوے دیے؟ جب نجف میں وقت پڑا، جب کربلا میں وقت پڑا، تو وہی اصلی نائب امام ساری دنیا میں ان کے فتوے گونجتے ہیں کہ قیام کرنا ہے اور سامراج کی حمایت نہیں کرنی. وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کب کیا فتوہ دینا ہے. اور جعلی آیت اللہوں کا کام ہی یہی ہے کہ اس آپ بولتے نا کچھ، کیا ذمہ داری ہے بولو اس زمانے میں. ان کا کام یہ نہیں، ان کا کام تو یہ کہ ان میں کیسے پھڈا کرا، ان میں کیسے جھگڑا کرایا جائے. وہ کبھی کبھی کراچی کی اصطلاحوں والے لفظ آ جاتے ہیں زبان پہ، پھر واپس کھینچ لیتا ہوں انہیں، سلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد والے. ان میں کیسے جھگڑا کرا جائے؟ یہ پہچان ہے حق و باطل کی. یہ دیکھو کہ وقت کی یزیدیت کے خلاف کون ڈٹا ہوا ہے، اور وقت کی یزیدیت کو مدد کون دے رہا ہے. اگر ہمارا آپس میں انتشار ہو تو فائدہ کسے ہوگا؟ وقت کی یزیدیت کو ہوگا نا. اگر ہمارے فرقے بنے فائدہ کسے ہوگا؟ وقت کی یزیدیت کو. ہماری مسجدیں الگ ہو جائیں فائدہ کسے ہوگا؟ وقت کی یزیدیت کو. ہمارے عزادار تقسیم ہو جائیں فائدہ کسے ہوگا؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی شیعوں کی؟ ویسے سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تمہارے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ سامراجی ایجنٹ، ان کو ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ تشیعوں میں دراڑیں ڈال دو، مختلف عنوانات کے تحت مختلف مسائل کھڑے کر دیے جاؤ. یہی پہچان ہے ان کی. یہ اپنا ضمیر بھی بیچ چکے ہیں، دین بھی بیچ چکے ہیں، زبان بھی بیچ چکے ہیں، ان کی زبانیں بھی بکی ہوئی. ورنہ آج تشیعوں کو ضرورت کس بات کی تھی کہ نہیں جو مسائل ہیں ان کو بھی دبا دیا جائے. ارے دشمن سے سیکھو، ان کے مکتب الگ، مذہب الگ، ان کے افکار الگ، ان کے نظریات الگ، ان کے امام الگ، ان کے رہبر الگ، ان کے رہنما الگ، ان کے رنگ الگ، ان کی نسلیں الگ، ان کی زبانیں الگ، لیکن شیعہ کے خلاف کس طرح یہ سب ایک ہوئے اس سے نہیں سیکھ سکتے ہو کس طرح سے یہ سب متحد ہو گئے. اور ہمیں اسی میں لڑایا جا رہا ہے کہ یہ پڑھو یہ نہ پڑھو، یہ پڑھو نہ ارے پڑھنا پڑھو، نہیں پڑھو نہیں پڑھ جاؤ، نہیں سمجھ میں آتی تو جاؤ پڑھو پڑھو. لیکن تشیعوں میں ڈرانے تو نہ ڈالو، فرقہ بنانا چاہتے ہو. آج سے 10-15 سال پہلے، 20 سال پہلے تاکہ یہی مسائل تھے نہیں تھے نا. بس اب نیا حربہ، نیا حربہ. اسی شہر میں، کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر چیز ریکارڈ پہ موجود ہوگی. اسی شہر میں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ نماز ہم کیوں پڑھیں، ہمارے حصے کی نماز تو دوسرے پڑھ رہے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں؟ اسی مجمع میں سینکڑوں گواہ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے سنی ہوں گی ایسی مجلسیں. نہیں سنی؟ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں نماز کی، ہمیں کیا پڑھا، ہمارے حصے کی تو دوسرے پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھتے رہے، ہمارا نماز سے کیا واسطہ. یعنی بے نمازی بنانے پہ فخر تھا، لیکن جب وہ ہر بار ناکام ہو گیا کہ مومن نماز پڑھے نہ پڑھے منکر نہیں بنے گا نماز کا، ہے نا؟ ہو سکتا ہے کوئی شیعہ منکر نہیں پڑھنا اور بات، منکر ہونا اور بات. تو منکر نہیں ہوا تو اب پینترا بدلا کہ کتنی مخالفت کر لو یہ نماز منکر نہیں بنے گا. یہ تو زیارت وارثہ کے بہانے ہی نماز پڑھے گا. بولو، پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ بھائی کیوں پڑھے؟ اچھا کیوں پڑھے گا؟ جواب یہ، اچھا نہیں پڑھو زیارت وارثہ، پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ پڑھیں گے تو پھر اب پڑھنی ہے نماز، نہیں پڑھنی. تو ان کی بڑی دیر میں سمجھ میں آیا کہ اس کا تو اتنا گہرا رشتہ ہے حسین اور نماز کا کہ اس کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا. ان کو دیر میں سمجھ میں آیا کہ پڑھے نہ پڑھے زیارت وارثہ تو پڑھنی ہے، پھر نماز، عید کی نماز، بقرعید کی نماز، جو کہ واجب بھی نہیں، لیکن اسی لیے پڑھنے جاتا ہے کہ نہیں گیا تو کہیں گے لو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا. یہ تو ہے نا، تو وہ ہر بار ناکام ہو گیا. کیوں ناکام ہو گیا؟ جانتے ہیں کہ حسین کو نماز سے، نماز کو حسین سے الگ نہیں کیا جا سکتا. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، بدل کیا ہو، حربا بدل کیا ہو. اب حربا بدل دیا کہ نہیں، نماز تو ہے لیکن ایسے نہیں ہے جیسے تمہارے باپ دادا پڑھتے تھے. ہمیں ابھی پتا چلا یہ والی ہے، یہ پڑھو. ان کو حضرت جبرائیل بتا کے گئے یہ پڑھنا، ان پر وہی نازل ہوئی ہے کہ یہ پڑھنا. اور جب دلائل کی بات آ جائے، اس ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، یہاں گواہ موجود ہیں، تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. جی کوئی آپ سے ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، میں خود موجود ہوں کہ جب دلائل کی بات آئے، بات کرنے کی بات آئے کہ ختم کرو اس جھگڑے کو، چلو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو ہم آپ سے بات کرتے ہیں، ہمیں سمجھا دینا. جب پہنچے وہاں تو اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ گئے، کیونکہ ڈیوٹی کہیں اور سے لگی ہے. بات کیا کریں گے یہ ہم سے، ڈیوٹی کہیں اور سے ان کی. میں خود گیا ہوں اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، چلو آئیے بات کرتے ہیں، آپ مجھے سمجھا دیجیے، میں خود اعلان کروں گا، سب لوگ بتاؤں گا کہ پڑھو. بھاگ کیوں گئے اپنی جگہ چھوڑ کے؟ بھاگ کیوں گئے اپنے مدرسے چھوڑ کے؟ ٹائم دے کر بھاگ گئے؟ یہ ساری باتیں نہیں ہیں کرنے کی، لیکن مجبور ہوں کہ یہ سب یہی بہت معذرت کے ساتھ مرکز بن گیا ہے. یہ جگہ گڑبڑ جگہ سے مراد ہے، خدا نہ کرے مدرسہ نہیں سمجھے گا، یہ شہر کی بات کر رہا ہوں میں، یہ صوبے کی بات کر رہا ہوں کہ سب کچھ یہاں سے باہر جاتا ہے اس قسم کے مسائل. کیوں؟ اور دوسری جگہ پہ بھی لوگ مشوش ہوتے کیوں؟ اس لیے کہ ان بدبختوں کو ساتھ دینے والے مل جاتے ہیں، ان کی بات میں ہاں میں ہاں ملانے والے مل جاتے ہیں. کوئی جواب نہیں دینا تمہیں حسین کو، کوئی جواب نہیں دینا خدا اور اس کے رسول کو، کوئی جواب نہیں دینا زہرا کو، کوئی جواب نہیں دینا ائمہ طاہرین کو، کوئی جواب دہی نہیں. میں خاموش رہوں، میں ڈروں، مجھے سب دھمکیاں دی جائیں کہ بولیے گا نہیں، اس مسئلے پہ حالات خراب ہیں. ارے اگر ایسے حالات خراب ہیں تو ہمارا مر جانا ہی بہتر ہے پھر. جب ہم لوگوں کو حق بات ہی نہ بتا سکے تو پھر موت کی تمنا کرو کہ مر جاؤ، اس دور سے بہتر ہے کہ باطل حاوی ہو جائے، باطل آزاد ہو جائے باتیں کرنے کو، حق کو بات کرنے کی اجازت دو. تو موت کی تمنا کرو ایسے دور میں. سلوات بھیجیے محمد علی محمد. جب بھی علم کا دامن چھوڑے گی کوئی قوم، اس قسم کے مسائل کا سامنا اسے کرنا پڑے گا. یہی سرزمین فخر ہے، آپ کا فخر ہے. یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ شہر ہے کہ جہاں سے ساری دنیا میں علماء اور خطباء جاتے تھے، اور ان خطباء کا یہ عالم تھا کہ وہ ایسے ایسے خطیب تھے کہ ان کے مقابلے میں بڑے بڑے علماء نہیں ٹھہرتے تھے. آج کیا صورتحال ہے؟ آج کیا ہے صورتحال؟ بہت معذرت کے ساتھ کہ
بس لوگوں نے کیا سمجھا ایک دو لفظ استعمال کر لوں بڑی مشکل ہو جائے گی. کیا انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے یہ کہ ایک ڈیڑھ گھنٹے خوب قیمت وصول کی جائے اپنی جو دی ہے بات کا؟ اچھا بھائی جاؤ بہت مزہ آیا, بہت اچھا رہا, کیا موضوع تھا کہ نہیں؟ کہ آج بڑی گالیاں دی علماء کو بھائی, مزہ آ گیا. یہ میں کانوں سے سنے ہوئے بات کر رہا ہوں. بے شک میں نے کبھی بھی علماء سوء کا دفاع نہیں کیا, آپ گواہ ہیں, میں نے کبھی دفاع نہیں کیا. وہ علماء جو دین کے سودا کریں میں نے ان کا کبھی بھی دفاع نہیں کیا, میں کہنا کبھی دفاع کرتا ہوں. لیکن اس طرح سے عمومی طور پہ مجالس میں اور لوگ آ کے کہتے ہیں بڑے فرض, آج تو مرجعیت کا خانہ خراب کر دیا, آج تو تقلید کے پرخچے اڑا دیے. خدا کا خوف کرو, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے دم قدم سے دین چل رہا ہے, دین کا سفر جاری ہے. یہ وہ ہے جن کے لیے رسول کی حدیث ہے کہ جب تک یہ امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے موجود ہیں تم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو, محفوظ ہو. شکر کرو خدا کا کہ یہ ہستیاں اپنے نفس کے لیے نہیں تشیعوں کے لیے رات دن تڑپ رہی ہیں, ملت کے لیے تڑپ رہی ہیں. ان کا یوں مذاق اڑانا, ان کو ممبروں سے گاڑیاں کھلوانا اور اس پہ نیچے سے نعرے لگانا, اگر وہ گالیاں دے رہا ہے تو اس کی جرات کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نیچے جو مجمع بیٹھا ہے یہ میرا ساتھ دے گا, اور مجمع میں اتنی جرات تو ہے کہ وہ ایک عالم کو پکڑ لے کہ یہ تو نے کیا پڑھا, لیکن مجمع میں اتنی جرات نہیں ہے کہ اس کو بھی روک سکے کہ تو کیا بکرا ہے, کس کے لیے بکرا ہے؟ ان ہستیوں کے لیے کہ جو غیبت کے دور میں آج تک مکتب جعفریہ کو, مذہب جعفریہ کو بچاتے ہوئے چلے آ رہے. تجھے دین بتایا کس نے؟ یہ کتابوں میں فقہ جعفریہ کو محفوظ کس نے کیا؟ یہ نجف عمر مشد و رونق کس کے دم قدم سے ہے؟ اگر یہ ہستیاں بیچ میں سے ہٹ جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امام بھی ناراض ہو جائے. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اتنی جرات نہ دو, اتنی جرات نہ دو, اتنے جری نہ بناؤ کہ دشمن بہت آسانی سے تمہیں تر لقمہ سمجھ کے کھا جائے کہ بس اب ان کی مسجدیں الگ, ادا خانے الگ, اداداری الگ, ان میں تین فرقے اور بن گئے. جو کوشش ہو رہی ہے, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, کوئی اجنبیت کی باتیں نہیں کر رہا, آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ میں ایک ایک آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تین فرقے بنانے کی سازش ہو گئی, شروع ہو گئی. آپ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں؟ آپ اپنا نام شامل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں ہم بھی شریک تھے کسی ایک گروہ میں؟ نہیں, ہم تشیعوں کے محافظ ہیں. ہمیں ہر ایک, ہمارا بچہ بچہ شیعت کا دفاع کرے گا. دفاع کرنا ہے, حوصلہ شکنی کرنی ہے ایسے عناصر کی, چاہے جان ہتھیلی پر رکھ کے کرنی پڑے. نہیں, ہم شیعت کو بکھرنے نہیں دیں گے, ہم مذہب کو بکھرنے نہیں دیں گے. ہمارے داخلی مسائل ہمارے اندر رہنے چاہیے. ہمارے علماء میں اختلاف ہو سکتا ہے, خطبہ میں اختلاف ہو سکتا ہے, ذاکرین میں اختلاف ہو سکتا ہے, بانیان اعضا میں اختلاف ہو سکتا ہے, انجمنوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, اداروں میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن حسین پر کوئی اختلاف نہیں ہے, عزاداری پر کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی عالم ایسا نہیں ہو سکتا جو عزاداری کا مخالف ہو. اگر عزاداری کا مخالف ہے تو وہ شیعہ عالم ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ سے, کوئی عالم عزاداری کا مخالف نہیں ہوتا, نہ ہے. اگر مخالف ہو تو وہ شیعہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے مراجع کے وصیت ناموں کو پڑھیے, ہمارے علماء کے وصیت اعمال کو پڑھیے, اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ عزاداری کس نے شروع کی؟ عزاداری شروع کرنے والے بھی تو علماء. آپ کی اسی سرزمین پر کس نے عزاداری کے جلوس اٹھوائے؟ کون عزاداری لے کر چلا؟ یہ الگ تاریخ ہے عزاداری, اگر کبھی پڑھوں گا تو آپ کو پتہ چلے کس نے بہکا دیا آپ. اگر کوئی ایک انتہا پسندی کی باتیں کرتا ہے تو وہ معیار نہیں ہے اس بات کا. تو عزیزو یاد رکھنا, اس چیز کو بچانا چاہتا تھا ہر امام کہ معیار دے کر چلا جائے کہ دیکھو خطابت کا بھی معیار ہوتا ہے, خطیب کا بھی معیار ہوتا ہے, علم کا بھی معیار ہوتا ہے, جہل کا بھی معیار ہوتا ہے. مجمع کچھ بھی چاہے, بات وہ کہنا جو حق کی ہو. اگر حق کی بات کرو گے, لوگوں کو پسند آئے یا پسند نہ آئے, اللہ کو پسند آ گئی, رسول کو پسند آ گئی, تم دنیا میں بھی عزت دار رہو گے, آخرت میں بھی عزت دار رہو گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب دیکھیے آپ, بس سمیٹتا ہوں. آج اور چوتھے امام کہیں بیان, یہ بس یہ جتنی تشریح کر رہا تھا یہ سب چوتھے امام کی گفتگو کے سائے میں ذیل میں کر رہا تھا. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد. محمد محمد ابن مسلم ابن شہاب ابن زہرا, جس کو ابن شہاب زہری کے نام سے دنیا جانتی. آپ جانتے ہیں کہ اس کا مسئلہ تاریخ میں کیا ہے؟ اس کا مسئلہ تاریخ میں یہ کہ شیعہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے, اہل سنت کہتے ہیں یہ اہل سنت ہے, جبکہ اوروں کا معاملہ برعکس ہے. تبری کو ہم کہتے ہیں شیعہ نہیں, اہل سنت کہتے ہیں سنی نہیں. مسعودی کو ہم کہتے ہیں شیعہ نہیں, وہ کہتے ہیں سنی نہیں. کیونکہ ظاہر ہے نہ اس نے ساری باتیں ہماری حمایت کی لکھی, نہ ساری باتیں ان کی حمایت کی. تو تبری نے کچھ ایسی باتیں لکھ دی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو شیعہ تھا, سنی بن کے لکھا. ہم کہتے ہیں یہ شیعہ نہیں تھا, ہے نا ایسا. ایسی طرح بہت سارے مورخین کہ انہوں نے کہا ہمارا نہیں, ہم نے کہا ہمارا نہیں. ابن شہاب زہری کیسا فرد ہے کہ شیعہ کہتے ہیں شیعہ ہے, اہل سنت کہتے ہیں سنی ہے. جیسے کہ جمال الدین افغانی, کیا آج تک نہیں پتا اسلام کا وہ مجاہد کہ افغانی کہتے ہیں ہمارا, ایرانی کہتے ہیں ہمارا ہے, شیعہ کہتے ہیں شیعہ, سنی کہتے ہیں سنی. خدمت ایسی کر کے گیا نا دین کی, اسلام کی. لوگ ایسے کہتے ہیں تو بعض کو کیا کہتے ہیں ہمارا نہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا نہیں. تو ابن شہاب زہری بنو امیہ کی طرف سے مدینے میں جس کو کہنا چاہیے کہ ایس ایس پی تھا, یعنی پولیس کا سربراہ تھا, اور اس کا کام تھا قیدیوں کو اذیتیں دے کر اقبال جرم کرانا. قیدیوں کو اذیتیں دے کر اقبال جرم کا تشدد کرتا تھا. ایک قیدی مر گیا اس کے تشدد سے, ایک دیکھ ایک پر اس کا کیا حال ہوا, یہاں تو سینکڑوں میں پتہ نہیں چلتا, اثر نہیں ہوتا. ایک مر گیا, اس پر اتنا اثر ہوا کہ اسے نوکری چھوڑی, بیابانوں میں نکل گیا, نہ لباس کا ہوش, نہ بس روتا تھا, توبہ کرتا تھا. 9 سال دیوانگی کے عالم میں گزار دیے کہ میرے ہاتھ سے ایک بے گناہ مر گیا. آپ دیکھیں کیسا زمانہ تھا, ایسے لوگ بھی تھے جہاں یزید جیسے منحوس تھے, خبیث تھے, وہاں ایسے ایسے بھی تھے. ایک مر گیا, اب یہ پریشان. 9 سال کے بعد اس کے عزیزوں نے اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالا اور مکے لے کر آئے کہ چلو شاید کعبے لے جائیں, کچھ اس کا وہ پاگل ہے دیوانہ ہوا ہوا. وہاں موجود ہے چوتھا امام میرا, جیسے ہی ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ چوتھا امام فرزند رسول فوراً خیمے میں عرفات میں امینا میں پہنچے, اس نے باریابی اس نے دخول طلب کیا, اس کو پکڑے لے لائے. امام نے دیکھا کیا بات ہے, کیوں اسے پکڑا ہوا؟ کہا دیوانہ ہو گیا, پاگل ہو گیا. کیوں؟ تو اب یہ خود کہتا ہے میں نے ہاتھ سے ایک بے گناہ مر گیا. کہتے ہیں کہ اب اس کے بال بچے بھی, اس کا خاندان ہے بھائی, تو اس کا کیا مطلب ہے تیرے ہاتھ سے ایک گناہ مر گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جا اپنی اس حالت کو بدل, اللہ معاف کرنے والا ہے, جا اس کے گھر والوں کو دیت ادا کر, جو مقبول ہے اس کی دیت ادا کر, اور اپنے گھر والوں کی پرسش کر, جا اپنے بال بچوں کو دیکھ, اپنی زندگی سے کیا تجھے معافی مل جائے گی جو تو ایسے دیوانہ بنا پھر رہا ہے؟ گھر جا, اس کی دیت دے, ان سے معافی مانگ, مقبول کے وارثوں سے اپنے بچوں کی خبر گیری کر, اپنے بیوی بچوں کو دیکھ, اپنی زندگی سنبھال, اور اللہ کی راہ میں کچھ جد و جہد کر, تیرے دن بدل جائیں گے. جا اللہ کی راہ میں کچھ جد و جہد کر. بس امام نے کہ یہ 2 جملے نے اس کی زندگی کو بدل دیا. ابن شہاب زہری آپ جانتے ہیں کہ راویوں میں, محدثین میں, روایات نقل کرنے والوں میں, اور علوم میں, منطق میں, فلسفے میں, فلسفہ تو خیر اس وقت اتنا رائج نہیں تھا, لیکن جتنے تفسیر کے علوم ہیں ان تمام علوم میں یکتا دورہ, اپنے دور کا یکتا امام کے سامنے زانوے تلمس طے کرتا رہا, آتا رہا, اس کے بعد علم کی طلب میں لگا. تو علم کی طلب کی کوئی قید نہیں ہوتی. اب کم سے کم 35-36 سال تو اس کی عمر رہی ہوگی کہ جب یہ امام سے ملا ہوگا. نوکری کے بعد 9 سال دیوانگی, اس عمر میں اس نے پڑھنا شروع کیا, اور پڑھتے پڑھتے وہ مقام حاصل کیا کہ شیعہ کہتے ہیں ہمارا ہے, سنی کہتے ہیں ہمارا ہے. چوتھے امام کا شاگرد بھی رہا, اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا شاگرد رہا. دونوں اماموں کی شاگردی میں رہا ابن شہاب زہری. لیکن اس طرح سے اس نے اپنی زندگی کو گزارا. تو اماموں نے جہاں بھی ائمہ طاہرین نے موقع ملا شاگرد بنا کے چھوڑ دیے آگے آنے والوں کے لیے. اور ان میں عوان بن تغلب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 3 اماموں کا شاگرد, چوتھے امام کا, پانچویں امام کا, چھٹے امام کا. زرارہ ابن عیون کو بھی یہی اعزاز, اس کے 3 دوسرے بھائیوں کو بھی یہی اعزاز,
تو یہ سات آٹھ آدمی چوتھے امام کے شاگرد کہ جن میں سے عوان بن تغلب کا مرتبہ یہ ہے. اب سنیے آپ جہاں بات کو شروع کیا تھا وہیں ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ چوتھے امام کے بعد پانچویں امام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو پانچواں امام ان سے کہتا ہے کہ اجلس فی مسجد المدینہ وافت الناس. بس عوان جتنا علم حاصل کرنا تھا آپ نے کر لیا, یعنی جس حد تک ضرورت تھی آپ کو دے دیا گیا. جائیے اب مسجد مدینہ میں بیٹھیے اور لوگوں کے لیے فتوے دیجئے. تو یہ نیابت تو وہ ہے کہ امام نے خود اپنی زندگی میں بھی لوگوں کو اپنا نائب بنایا ہے. جبکہ امام خود موجود ہے. میرے جوان دوست خاص طور پہ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں گے ہمیشہ کے لیے, انہیں ابھی بڑے سفر طے کرنے ہیں. تو جب امام موجود ہے تو نیابت کی ضرورت. ہر مسئلہ لوگ امام سے پوچھ لیتے ہیں, آتے ہیں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے امام سے پوچھنے کے لیے. خود امام معجزے کے ذریعے سے نہیں بتا سکتا. جب امام جناب سلمان کی نماز مدائن میں جا کے پڑھا سکتا ہے, پہلے بتا سکتا ہے یہ کل پانچویں امام کے بعد میں گفتگو آئے گی. تو پھر لیکن امام بتا رہے کہ نہیں, ہماری زندگی میں بھی ہم نے کچھ لوگوں کو نائبین بنایا تھا کہ جاؤ تم بصرے میں, اے حشام ابن حکم تم بصرے میں فتویٰ دو. اور مدینے میں امام ہیں اور مدینے ہی میں ایک شخص کو کہہ رہے فتویٰ دو لوگوں کے لیے. یعنی اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے امام کہتا ہے جاؤ عوان سے پوچھ لو, جو عوان کہے گا وہی ہماری بات ہے. تو اتنا اعتماد ہے کہ نہیں. تو اپنی زندگی میں تو نیابت کی ضرورت پڑی امام کو. اور امام پردہ غیبت میں چلا جائے اور شیعوں کو یوں ہی چھوڑ جائے, کتنی عقلی بات ہے معمولی سی جس میں لوگ اجتماع کرتے ہیں. کہ اپنی زندگی میں تو امام نے اتنی ضرورت سمجھی کہ اپنے شہر میں بھی ایک نائب, ہر شہر میں ایک نائب, ہر شہر میں فتویٰ دینے کے لیے تعلیم دے کر بھیج رہا ہے. اپنی زندگی میں تو اتنی فکر کہ اگر کہیں ایک بھی شیعہ ہے تو بغیر علم کے نہ رہنے پائے, خود پردہ غیبت میں جا رہا ہے شیعوں کو کہہ جائے جو مرضی کرنا. جی تو پھر کیا کریں, جو مرضی کرو. کتابیں ہیں پڑھ لو, اصول کافی بھی ہے, وسائل الشیعہ بھی ہے پڑھ لیجیے. تو اصول کافی بھی کسی عالم کی لکھی ہے نا جی. تو اصول کافی میں فلاں روایت ہے تو کر لینا تقلید شیخ کلینی کی, ان کو گالیاں بھی دیتے ہو جی. آ گئی نا عالم کی بات, وہ امام کی لکھی ہوئی تو نہیں ہے اصول کافی. وسائل الشیعہ امام کی لکھی ہوئی تو نہیں ہے بھائی. مجموع المسائل امام کی لکھی ہوئی تو نہیں ہے, پھر کیا کرو گے. اتا نہج البلاغہ بھی مرتب کرنے والا عالم ہے سید شریف رضی, جس نے مولا کے شہادت کے 350 سال کے بعد جمع کیا ہے خطبات کو. 300 سال کے بعد پھر ہمیں کیا پتا مولا کا کلام ہے کہ نہیں, لکھا تو عالم نے ہے. تو علماء کے خلاف, مراجع کے خلاف, مجتہدین کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے اتنا تو سوچ لیا کرو کہ جو دلیلیں لاتے ہو اس کے لیے بھی محتاج علماء ہی کے ہو تم. محتاج تو جس نیابت کی اتنی تاکید کر رہا ہو امام, اپنی غیبت میں چھوڑ دے گا شیعوں کو, یوں جو مرضی کرنا جاؤ. آپس میں گروہ بنا لینا, جس کی جو عقل کام کرے وہی شیعہ تھے جاؤ, جس کی عقل نے جو کہہ دیا وہی مذہب. ایسا ہے نہیں, بس عقل کہتی ہے کہ ایسے نہیں چھوڑ سکتا امام. جب اپنی ظاہری زندگی میں, ظاہری وجود میں جبکہ موجود ہے, اس وقت جب ایسے نہیں چھوڑ سکتا تو غیبت کا پورا انتظام کر کے جائے گا. خبردار ادھر ادھر مت ہو جانا, ایک سلسلہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیا اس سلسلے میں تم نے کوئی خامی پائی؟ خامی پائی ہے؟ ان مراجع کے کردار میں کوئی شک ہے تمہیں؟ ان مراجع کی قربانیوں میں کوئی شک ہے تمہیں؟ شہید اول سے لے کر آج تک آیت اللہ باقر الحکیم کی شہادت تک, ارے یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عزت رکھی ہوئی ہے نیابت کی. تمہیں ہمیشہ برے کیوں نظر آتے ہیں, اچھے کیوں نہیں نظر آتے, یہ کیوں نہیں نظر آتے جو مسلسل تشیع کے لیے قربانیاں دے رہے, ان کو مثال کیوں نہیں بناتے ہو؟ تزداران حسین, بس میں نے آج کی مجلس کو تمام کی, یہ وہ باقر حکیم ہے. تم کہتے ہو کہ علماء داری کے خلاف, مجھے نہیں معلوم کہ تم نے اس کی آخری تقریر کی ویڈیو دیکھی کہ نہیں دیکھی.
اور نہیں دیکھی تو دیکھ لینا سی ڈیز کے اوپر آ گئی شہادت سے پہلے کی جو مجلس پڑھی ہے اس نے جمعے کے خطبے نماز کے خطبے میں جو مصائب پڑھے. میں کچھ نہیں کہتا ہوں, خود دیکھ لینا اور اپنے گریبانوں میں ہم جھانک لیں گے کہ ہم کتنے بڑے عزادار تھے اور وہ آیت اللہ کتنا بڑا عزادار تھا کہ جو حسین کی مصیبت پڑھتے پڑھتے جس کا حال کیا ہوا تھا اسے تو نہیں معلوم کہ میں ابھی شہید ہو جاؤں گا چند لمحوں کے بعد, لیکن اس کا خطبہ بھی سن لینا, تقریر بھی سن لینا, اس کا ترجمہ بھی سمجھ لینا اور اس کے ماتم کا انداز بھی دیکھ لینا کہ اس نے منبر پر بیٹھ کر اس اپنی آخری مجلس میں کیسا ماتم کیا تھا جس کے چند لمحوں کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے اڑ گئے تھے. یہ ہے ماتمی, یہ ہے عزادار. تم پتہ نہیں کس کو سمجھتے ہو, عزاداران حسین آپ کو بہکایا جاتا ہے اور آج کچھ عزادار بہک جاتے ہیں. نہیں, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ہمیں قوم ہیں, ہم میں کم عمل والے بھی لوگ ہیں, زیادہ عمل والے بھی لوگ ہیں, کچھ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں, کچھ کم نمازیں پڑھتے ہیں, کچھ زیادہ ماتم کرتے ہیں, کچھ کم ماتم کرتے ہیں, کوئی نوحہ پڑھتا ہے, کوئی مرثیہ پڑھتا ہے, کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ. ارے قوم ہے, سب کے سب ایک معیار کے انسان تو نہیں ہو سکتے نا, لیکن حسین کے ماننے والے تو ہیں, علی کے ماننے والے تو ہیں, علی کی ولایت کا اقرار تو کرتے ہیں نا, معیار الگ تو اسی دو. اس یہ وقت کی ضرورت ہے, ان سازشوں کو ناکام بنا دیا جائے, اور سازشوں کو ناکام نہیں بنایا جا سکتا جب تک کربلا کے رشتے کو مضبوط نہ کر دیا جائے. اخلاص اخلاص اخلاص, خلوص خلوص خلوص. حسین کو نہ تمہاری دولت سے سروکار ہے, نہ تمہاری نمائش سے سروکار ہے, نہ تمہاری بناوٹ سے سروکار ہے, نہ حسین کو نہ مادر حسین کو. وہ تو یہاں دل میں رہتے ہیں اور یہی دیکھتے کہ یہاں کیا ہے, اندر کیا ہے, اندر حسین ہے یا نام و نمود ہے, اندر حسین ہے یا نمائش ہے, اندر حسین ہے یا دنیا ہے, اندر حسین ہے یا کاروبار ہے, اندر حسین ہے یا کمرشلائزیشن ہے, اندر حسین ہے یا تجارت ہے. ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں, حسین کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا. حسین نے تو ہزاروں کے لشکر میں, ہزاروں کے لشکر کے دل میں جھانکا, ایک دل کو اس قابل پایا اسے بھی بلا لیا. خدا کی قسم میں کیسے ذکر کروں حر کا, کس زبان سے حر کی عظمت بیان کروں اور کس زبان سے اپنے مولا کی عظمت کو بیان کروں. ہزاروں انسانوں کے دلوں میں جھانکا حسین نے, ایک نظر آیا اس قابل کہ یہ دل میرے لیے دھڑک رہا ہے, اسے کھینچ کر نکال لیا اور تو میرا سپاہی ہے کسی اور کا نہیں. یہ ہے حسین, یہ ہے حسین. اور حر نکل کے آ گیا کیسے ماحول میں, جب جانتا ہے, ہر انسان جانتا ہے کہ جو حسین کے لشکر میں گیا قتل کر دیا جائے گا, موت ہے سامنے, جانتا ہے کہ موت ہے, سوائے شہید ہو جانے کے کوئی راستہ نہیں. اس کے باوجود حر بنا, حر نکل کر آ گیا. یہی وہ حر ہے نا جس نے سب سے پہلے حسین کے گھوڑے کی باگ میں ہاتھ ڈال دیا تھا, جسے لجام فرس کہا جاتا ہے, ہاتھ ڈال دیا تھا, روک دیا تھا. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آگے نہ بڑھ دوں, عراق جانے سے روکو آپ. اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا, جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تھا تو پیاسا تھا حر کا لشکر, پانی ختم ہو چکا تھا راستے کا. آتے ہی کہا تھا فرزند رسول میں اور میرے سپاہی پیاسے ہیں, تھوڑا سا پانی مل جائے. حسین نے چاغلوں کے منہ کھلوا دیے, مشکیزوں کے منہ کھلوا دیے, سیراب کرو. حر انسان تھا, حر کے سپاہی بھی انسان تھے, پانی پینے میں مہ ہوئے, لیکن یہ امام ہے, انس و الجنہ ہے, یہ کائنات کا امام ہے, اس کی نظریں حیوانوں پر بھی ہیں. اپنے سپاہیوں سے جان اثاروں سے کہا یہ حیوان نہیں پیاسے, ان کو بھی پانی پلاؤ, حیوانوں کو بھی پانی پلاؤ. یہ پہلا تیر تھا جو حر کے سینے پر لگا تھا حسین کی محبت کا. محبت کے تیر کا اثر کچھ اور ہوتا ہے نا, یہ پہلا وار تھا محبت کا جو حر کے دل پر لگا تھا. اور حیران ہوا پانی پیتے پیتے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اپنا سارا پانی مجھ پر اور میرے حیوانوں پر لٹا دیا, جبکہ کچھ نے کہا بھی کہ مولا راستہ طویل ہے، گرمی کا سفر ہے، کچھ پانی بچا لیا جائے گا؟ نہیں، بعد کی فکر نہ کرو، پہلے ان کی ضرورت ہے یہ پوری کرو، کل کی فکر نہ کرو۔ رسول نے بچوں کی بتائی نا کہ سب سے اچھی صفت جو بچے مجھے اچھے لگتے ہیں، اس وجہ سے اچھے لگتے ہیں کہ یہ کل کی فکر نہیں کرتے، کل کی فکر نہیں کرتے، آج کی سوچتے، یہ اچھی صفت ہے۔ ایسا کہا نہیں، کل کی نہ سوچو، پانی پلاؤ، جو ابھی ہے وہ کام کرو، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ پانی پلایا، اب پہلا بار تو یوں ہی چل چکا، کہتا ہے کہ حضور مجھے حکم یہ ہے کیا آپ کو عراق جانے سے روکو؟ امام نے کہا میں جاؤں گا، سوار ہو گئے اپنے سواری پر، انہوں نے باغ میں ہاتھ ڈال دیا کہ مجھے حکم یہ ہے کہ میں آپ کو روک دیا جاؤں۔ 1000 سپاہی ہر کے ساتھ ہیں، ہزاری کا سردار کہلاتا ہے، 1000 سپاہیوں کا سردار ہے، اور بس یہ اس نے حرکت کی، امام کو غصہ آیا، امام کہتے ہیں چھوڑ میرے گھوڑے کی باغ کو، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ چھوڑ دیا اس نے، اور دلیر آدمی ہے یہ، کوئی بھی معمولی انسان نہیں ہے ہر، اور جواب دیا اس نے امام کو کہ آپ تو میری ماں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں مگر میں کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے درود و سلام کے، کیونکہ آپ دختر رسول کے بیٹے ہیں، کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا، تو پھر میرے لیے حل کیجئے، میرا مسئلہ حل کیجئے، میں کیا کروں؟ تو پھر امام نے یہ رائے دی کہ تیسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، کہا مجھے منظور ہے۔ الگ الگ بیچ میں چلنا شروع کیا، کوفے سے تھوڑا سا کنارے ہو کے راستے کو اختیار کیا، ایک مقام آیا کہ 2 محرم کو حکم آیا ہر کے پاس کہ جہاں پر ہے وہیں رک جا، جہاں ہے وہیں رک جا۔ ہر پریشان ہے کہ کیسے حسین کو روکوں، کیوں؟ سارے راستے حسین کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوا آیا۔ صرف یہ نہ کہا کرو کتنا بڑا گنہگار، ادھر حسین کے کیمپ میں آیا، ادھر جنت میں چلا گیا، نہیں، صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، جیسے میں نے کہا حسین اور نماز ساتھ ساتھ ہیں، کوئی جدا نہیں کر سکتا ان دونوں کو۔ ہر کی وہ نمازیں جو اس نے حسین کے پیچھے پڑھی کام آئیں کہ نہیں آئیں؟ اثر تو کیا نا دل میں ان نمازوں نے۔ اب یہ پریشان ہے کہ کیسے روکوں، سارے راستے تو نماز پڑھی ہے، لیکن دوسرا واقعہ ہو گیا، حسین کو خود رکنا پڑا، حسین کی سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ہر نے اطمینان کا سانس لیا کہ چلو حسین خود ہی رک گئے۔ 5 محرم کو خیمے ہٹائے گئے نہر سے، ہر پریشان کہ یہ کریم ابن کریم جس نے میرے پورے لشکر کو سیراب کیا تھا، یہ ابتدا ہے پانی پر بندش کی، ہر سمجھ گیا کہ خیمے کیوں ہٹوائے جا رہے ہیں، پانی بند کیا جائے گا، وہی ہوا، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ ہر نے کچھ جر و بحث ضرور کی ہوگی کہ کیوں پانی روکتے ہو فرزند زہرا کا، لیکن اب یہ سردار نہیں، اب پورے لشکر کا سردار ہے عمر سعد، اسر سعد، لہذا ہر کی کوئی نہ چلی ہوگی۔ 7 محرم سے پانی بند ہوا، 9 محرم کو اعلان جنگ، لیکن ہر نے اطمینان کا سانس لیا کہ حسین نے ایک دن کی مہلت دے دی کہ ایک دن اور ٹھہر جاؤ، کل جنگ بھوک لیں گے، آج صبر کر لو۔ کہتے تو یہ ہے کہ حسین نے مہلت مانگی، لیکن میں کہتا ہوں کہ مہلت دے دی، اور مہلت دینا ہی ہوا نا، کیونکہ دیکھیں رات ضائع تو نہیں گئی، کوئی نہ کوئی تو آیا۔ کہا حسین نے یہ کہ میں تو خدا میرا جانتا ہے، اور جب حسین کہہ رہا ہے تو امام کہہ رہا، میرا خدا جانتا ہے کہ میں عبادت کو اور قرآن کی تلاوت کو کتنا دوست رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات پوری عبادت میں بسر کر دوں۔ حسین عبادت کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، اور کیوں اثر نہ ہو مناجات کا؟ حسین مناجات کر رہے ہیں، ہر تڑپ رہا ہے، ہر تڑپ رہا ہے، جیسے مرغ بسمل کی طرح، وہ مرغ جس کو ذبح کر دیا جائے پورا نہ مارا جائے، جس طرح تڑپتا ہے، بالکل ایسے ہر کی کیفیت ہے کہ تڑپ رہا ہے، آوازیں کانوں میں آ رہی ہیں، التش التش التش، معصوم بچے پیاس سے پکار رہے ہیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ بے چینی کے عالم میں ہر پہنچا عمر سعد کے خیمے میں، عمر سعد کیا صبح واقعی جنگ ہوگی؟ عمر سعد کہتا ہے کیوں تجھے کوئی شک ہے؟ اب کوئی شک رہ گیا؟ ہاں صبح جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ یہ میدان لاشوں سے پٹ جائے گا، اور اس وقت تک جنگ ہوگی جب تک حسین قتل نہیں کر دیا جاتا، کیونکہ مجھے حکم یہی ہے کہ حسین سے بیعت لو یا سر کٹا دو یا ان کا سر کاٹ کے لاؤ۔ اور تو جانتا ہے ہور کہ حسین وہ آدمی نہیں جو بیعت کر لے، حسین کسی بھی حالت میں بیعت نہیں کرے گا۔ تو یقیناً اس جنگ کا خاتمہ جب ہوگا، جب ہم حسین کا سر قلم کر دیں گے۔
واپس نکلا اور اپنے خیمے میں آیا، ہاتھ مل رہا ہے، ٹہل رہا ہے، بھائی بیٹا دونوں پہلے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، پھر حیران ہو کر پوچھتے ہیں اور کیا ہوا تجھے، کسی جنگ میں تیری یہ کیفیت نہیں دیکھی جو آج ہے. اور کہتا ہے بھائی یہ آوازیں سن رہا ہے، ذرا خاموشی ہوئی تو کانوں میں آواز نہیں آئی، التش التش، ہاں سن رہا ہوں. کس کی آواز؟ کیا یہ اولاد رسول نہیں ہے؟ کیا یہ علی و زہرا کے بچے نہیں ہیں؟ کیا حسین رسول کا نواسا نہیں ہے؟ اسی کے معصوم بچے نہیں؟ بھائی نے سب جھکا لیا. کیا سوچتا ہے؟ اور کہتا ہے میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میری ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، قدم بڑھا کر حسین کی طرف جاتا ہوں، جانتا ہوں کہ قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن تو جانتا ہے نا کہ وہ شافع محشر ہے، وہ محشر میں شفاعت کرنے والا ہے، وہ سید شباب اہل الجنہ ہے. ادھر رہتا ہوں انعام بھی ملے گا، منصب بھی بڑھے گا، لیکن یہ بتا کہ حسین کے قتل میں شریک ہونے کے بعد کیا کوئی چیز ہمیں کوئی عمل دوزخ سے بچا سکے گا؟ بھائی پھر کہتا ہے کہ کیا ارادہ ہے تیرا، وہ ظاہر کر، میں تیرے ساتھ ہوں، اپنا ارادہ ظاہر کر. حر نے اپنا اسلحہ اٹھایا اور کہتا ہے میں چلا حسین کی طرف. دیکھیں کتنا فرق ہے، ایک رات کی مہلت عمر سعد کو بھی ملی تھی. سوچنے کے لیے کبھی کبھی قدرت مہلت دیتی ہے، بات یہ ہے کہ انسان اس مہلت میں کیا سوچتا ہے. عمر سعد کو بھی مہلت ملی، حر کو بھی مہلت ملی. عمر سعد مہلت ملنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا، پہلے دنیا کا اسیر تھا، مہلت ملنے کے بعد اور زیادہ اسیر ہو گیا کہ چلو توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، لیکن یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حکومت، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک رے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک دولت، یہ عیش و عشرت، یہ تو نقد مل رہا ہے نا. مہلت ملی اور یہی مہلت ملی ہور کو ایک رات کی، اور جب صبح کے قریب، صبح قریب ہوئی تو اس نے ٹھوکر مار دی، کہا کہ نہیں یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، مجھے آخرت چاہیے. اس نے کہا کہ مر تو پھر بھی جاؤں گا، انعام ملے گا پھر بھی مروں گا، منصب ملے گا پھر بھی مروں گا، حکومت ملے گی پھر بھی مروں گا، مر تو جاؤں گا، لیکن حسین کی میت یہ نہیں ملے گی، لہذا ٹھوکر ماری، فیصلہ کیا صبح کہ میں چلا حسین کی طرف. یہ دو کردار ہیں جو قیامت تک سامنے آتے رہیں گے، دو کردار سامنے آتے رہیں گے، آپ کے شکلیں بدل بدل کر سامنے آتے رہیں گے. ہر چلا، بھائی نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا، بیٹا کہتا ہے بابا میں بھی تیرے ساتھ ہوں. ہر نے غلام سے کہا جا تجھے آزاد کر دیا، غلام نے پیر پکڑ لیا، مولا جب تک دوزخ کے راستے پر تھا ساتھ رکھا، جب جنت میں جانے کی باری آئی تو مجھے چھوڑ کر جاتا. سینے سے لگا کر دعا دی ہر نے، چار افراد پر مشتمل یہ مختصر سا قافلہ رات کی تاریکی میں، یعنی صبح ابھی پوری طرح ہوئی نہیں، نکلا ہے عمر سعد کے لشکر سے، چلا ہے حسین کے کاروان کی طرف. حسین ادھر تعقیبات کے بعد عباس سے کہتے ہیں، زہیر سے کہتے ہیں جاؤ، ہر آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو، اور دیکھو دوست بن کے آ رہا ہے، دوست بن کے آ رہا ہے، عزت احترام سے لے کر آنا. حسین سے پوچھو کہ یہ لشکر مختصر نہیں بلکہ عظیم ترین لشکر ہے، تاریخ انسانی کوئی دوسرا ایسا لشکر دکھا دے مجھے کہ جو اس طرح چند لمحوں میں زندگی سے موت کی طرف جا رہا ہو. یہ تو ہر جانتا ہے کہ میں موت کی طرف نہیں جا رہا، میں حیات ابدی کی طرف جا رہا ہوں. اب کربلا مکمل نہیں ہوگی ہر کے ذکر کے بغیر، اب جب جب حسین کا ذکر کیا جائے گا ہر کا ذکر بھی کیا جائے گا. یہ تو ہر جانتا ہے نا، ہر نے حیات ابدی کے راز کو پا لیا کہ حیات ابدی کہاں ہے. ادھر سے یہ چلا، ادھر سے عباس بڑھے، ہر نے دیکھا کچھ سائے حسین کی طرف سے ہماری طرف لپک رہے ہیں، ڈر گیا ہر، قمر بنی ہاشم کو پہچان لیا، کہتا ہے بھائی کہیں یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ میں جنگ کے ارادے سے آ رہا ہوں، میرے ہاتھوں کو باندھ دیں. اپنی سواری سے اتر آیا، اپنا ماما اتار دیا، اس سے ہاتھ بندوا دیے، مجرم ہوں. جو ہی قریب ہوئے سائے، ہر نے پکار کر کہا اے فرزند بوتراب، جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا، عباس آگے بڑھے اور کہا کہ نہیں، میرے مولا نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے، تو مہمان ہے ہمارا. سب نے اپنے حلقے میں لیا. جیسے ہی قریب پہنچا خیام کے، زمین پر بیٹھ گیا، دو زانو چلنا شروع کیا، امام کے قدموں میں پہنچ کے اپنا سر رکھ دیا، بچوں کی طرح رو رہا ہے. فرزند رسول، کیا میرا گناہ بخش دیا جائے گا؟ حور کا ذکر کرنا بہت آسان، حور بننا بڑا مشکل ہوتا ہے. فرزند رسول، کیا میرا گناہ بخش دیا جائے گا؟ کیا میری خطا بخش دی جائے گی؟ ان بچوں کی پیاس کا ذمہ دار میں ہوں، ان الادش کی صداؤں کا ذمہ دار میں ہوں. فرزند رسول، کیا کوئی راستہ ہے کہ میں معاف کر دیا جاؤں؟ حسین نے حر کے ہاتھ کھولے، مسکرائے حسین، سینے سے لگایا سر کو اور کہا، حور جا، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. اور اب تو دوست بن کر آیا ہے، تو یہ کریم ابن کریم، یہ علی کا بیٹا، اس کے در سے کوئی خالی جا نہیں سکتا. اور جا، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، لیکن اور ہماری معذرت قبول کر لے، تو ایسے وقت میں مہمان بنا ہے کہ ہمارے پاس پانی بھی. ہم کس طرح تیری میزبانی کریں؟ ہمارے پاس تو پانی نہیں. اور منہ پیٹ کر کہتا ہے، مولا مجھے شرمندہ کرنا.
جنگ کا آغاز ہوا، سب سے پہلے حر کا غلام گیا، شہید ہوا، غلام کے لاشے کو اٹھا کر لایا. حر بھائی شہید ہوا، بھائی نے حملہ کیا، دوسروں کی مدد سے بھائی کے لاشے کو بھی اٹھا کر لایا. اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا پہلے تو جائے گا میدان جنگ میں، بعد میں میں جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ حر کو یہ ڈر ہے کہیں میرے بعد بیٹے کا ارادہ نہ بدل جائے. بیٹا پہلے تو جا، اتنا جری ہے حر، اتنا دلیر ہے حر، بھیج تو دیا بیٹے کو، لیکن جب بیٹے کی آواز آئی تھی نا، بابا میری مدد کو آ، میں اس دنیا سے چلا، تو حر جیسا دلیر اور جری بھی اپنی جگہ پر ٹھہر نہ سکا تھا، غش کھا کر گرا تھا اور اٹھ کے دوڑا تھا اپنے بیٹے کی آواز پر، میرے لال میں آ رہا ہوں. ادھر حر دوڑا تھا، ادھر حسین نے آواز دی تھی، خبردار عباس، حر کو جانے نہ دینا میدان میں، حبیب دوڑو، زہیر دوڑو، ارے پکڑو حر کو، جوان بیٹے کا لاشا ہے، حر سے دیکھا نہ جائے گا. بس عزادارو، حر کو تھام لیا حسین کے انصار نے، حسین خود گیا، حر کے بیٹے کے لاشے کو لے کر آیا. ارے میں کیا کروں، بس اتنا کہتا ہوں، اے مولا عصر عاشورہ کے لیے کچھ ناصروں کو روک لیجئے، کچھ چاہنے والوں کو روک لیجئے، جب آپ کا علی اکبر آواز دے گا، یا واتا ہو علیکا منی السلام، بابا میں نے اپنی جان قربان کی، میرا سلام قبول کرو. اور آپ کربلا میں ٹھوکریں کھا رہے ہو، راستہ نظر نہ آتا ہو، ارے کوئی تو آگے بڑھ کر کہے، جوان علی اکبر کا لاشا ہے، حسین سے اٹھایا.
ہمارے الہ بحق محمد و آل محمد ان اشکوں کے نذرانوں کو قبول کر لے، ان تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما دے. جو مومنین ہم میں نہیں رہے ان کی